الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورة حامی میں سجدہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور 24ویں پارے کا مطالعہ جاری ہے اور انشاءاللہ اس کی آیت نمبر 40 سے آج کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں اس مقام پر جو اب جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں وہ لوگ کے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کے حوالے سے غلط اور ٹیڑے رویے اختیار کرتے ہیں ان کا ذکر بھی ہے مزید یہ کہ اللہ تعالی نے یہ ذکر بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنے کلام کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائی ہے باطل نہ اس کے سامنے سے اس میں داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے مراد یہ کہ اللہ نے اپنے کلام کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی ہے اور اللہ کے کلام کے معنی جو اللہ کی منشا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے مزید یہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ذکر ہوا اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کی تسلی کے لیے ذکر ہوا کہ یہ جو مخالفین حق مخالفت کر رہے ہیں حق کی مشرکین مکہ اور کفار مکہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے بلکہ ماضی میں بھی پچھلے رسولوں کو جھٹلایا گیا ان کی مخالفت کی گئی لیکن پھر بہرحال اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ مغفرت فرمانے والا بھی ہے ان کے لیے کہ جو حق کی مخالفت سے باز آ جائیں اور حق کو قبول کر لیں اور اللہ شدید سزا دینے والا بھی ہے ان کو کہ جو حق کی مخالفت پر اڑے رہیں گے انشاءاللہ یہ موضوعات ہیں جن پر آج کی نشست میں بات کریں گے ارشاد ہو رہا ہے سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کا رویہ اختیار کرتے ہیں لا یخفون علینا وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں الحاد کسے کہتے ہیں اس کے لغوی معنی ٹیڑے ہو جانے کے ہیں اور ہم ترجمے میں جب پڑھتے ہیں ماضی کے تراجم میں تو کجی کا رویہ اختیار کرنا ٹیڑ اختیار کرنا یہ الحاد کے لغوی معنی ہے اب قرآن کی آیات کے بارے میں اللہ کی آیات کے بارے میں ٹیڑ اختیار کرنا کیا ہے ایک تو وہ لوگ جو سرے سے قرآن کو نہ مانیں سرے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا انکار کر دیں سرے سے یعنی بالکل ہی ان کو اللہ کا پیغمبر ماننے سے انکار کر دیں ایک تو یہ ٹیڑھا پن ہے یہ تو کھلا کفر ہے پکا کفر ہے اور ایک وہ ہے جس پر علماء نے گفتگو فرمائی ہے کہ لوگ یعنی کھلے کفار کا تو بیان ہو گیا اور یہ کھلے کفار ہی کا اس مقام پر بیان ہے لیکن ایک یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ کے جو مانتے ہیں لیکن وہ ٹیڑھ کی روش اختیار کرنے پر آ جائیں کجی کی روش اختیار کر لیں اور یہ وہ پہلو ہے کہ جس کے بارے میں آگے فرمایا کہ لا یخفون علینا وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے یعنی ان گمراہ فرقوں کی طرف اشارہ بھی ہے اہل علم نے یہاں پر لکھا کہ جو قرآن کو ماننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں مگر قرآن کی ایسی تعبیر پیش کرے قرآن کی ایسی تشریح پیش کرے جو اللہ کے دین کا منشا نہ ہو جو اللہ کے دین کی مراد نہ ہو اس کو اور سادہ الفاظ میں کہیں تو ہر دور میں باطل پرست یا باطل فرقے کے افراد کھڑے ہوئے اور امت کے علماء نے ان کی جو غلطی تھی اس کو واضح بھی کیا اور آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک ہوگا جو ناجی ہو گئے نجات پائے گا ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے تو غالباً کبھی پہلے بھی ذکر ہوا ہو کہ اس حدیث کے سمجھنے میں کبھی کبھی ہم سے کمی رہ جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے بعض لوگوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہیں 21ویں صدی میں تو آج گننا شروع کر دیں کہ باقی تو 72 اور ہم 73 اور ہم کامیاب ہیں ایسا نہیں بلکہ ماضی میں بھی بہت سے باطل فرقے پیدا ہوئے اور ختم ہو چکے اور جن جن علماء نے اس حدیث کی تشریح یا تفصیل بیان فرمائی ہے اس کے ذیل میں ان باطل فرقوں کے نام بھی لکھے انہوں نے, کبھی آپ نے نام سنوں گا وہ قصہ پاری نہ بن چکے, معتزلہ, اسی طرح قدریہ اور جبریہ. یہ میرے تین جو الفاظ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے, شاید یہ الفاظ ہی کبھی اب آپ نے عام لوگوں کی بات کر رہے سنے ہوں گے, الا کہ جو اہل علم کے طبقے سے ہو یا اہل علم کی مجالس میں جاتے ہوں اور وہاں باقاعدہ تفسیر سے تشریح بیان کی جاتی ہو, تفسیر بیان کی جاتی ہو, تو وہاں یہ باتیں گفتگو میں آتی ہیں. تو بہت سے باطل فرقے بن کر ختم ہو گئے اور انہوں نے ایسی آرا اختیار کر لی جو امت کی جو پوری ایک چین ہے, پوری امت کی ایک تاریخ ہے, اور امت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے, مجمع علیہ جس پر سب کا اجماع ہو, جس پر سب کا اتفاق پایا جائے, اس سے بالکل ہٹ کر جن لوگوں نے راہ اختیار کی ہے, یہ طبقات بھی وہ ہیں جنہوں نے الحاد کی روش اختیار کی. وہ دعوے دار تھے قرآن کو ماننے کے, لیکن ایسی تعبیر پیش کرتے, ایسی تفسیر پیش کرتے کہ جو ساری امت کے مجمع علیہ عقیدے, جس پر پوری امت کا عقیدے کے اعتبار سے اتفاق پایا جاتا ہے, اس سے ہٹ کر ہی کوئی بات کرنا شروع کر دے, یہ وہ باطل فرقے ہیں جن کے تعلق سے بھی اہل علم نے اس مقام پر اس آیت کے ذیل میں گفتگو فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں الحاد یعنی ٹیڑھ کی روش اختیار کرتے ہیں, من چاہے معنی ان کے بیان کرتے ہیں اور ایسی تعبیر کرتے ہیں کہ جو امت میں سے کسی نے نہیں کی ہو یا امت کا جو متفقہ عقیدہ ہے اس سے ہٹ کر وہ باتیں بیان کر رہے ہوں, جیسے دو تین فرقوں کا میں نے صرف آپ کے سامنے نام لیا, معتزلہ ہے, قدریہ ہے, جبریہ ہے, اس طرح کے باطل فرقوں کی طرف بھی اشارہ, یہ گفتگو بھی اس آیت کی ذیل میں اہل علم نے فرمائی ہے. مزید آگے جب قرآن کی حفاظت کا ذکر آئے گا تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ. فرمایا کہ لا یخفون علینا, یہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ ظاہر میں تو ماننے کے دعوے دار ہیں لیکن حقیقت میں تعبیر ایسی کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے منشا کے خلاف ہو, اور دعویٰ ظاہر میں ایسا ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں, تو یہ جو ذرا سا پوشیدہ معاملہ بھی ہے کہ شاید عام آدمی کے سامنے بات ان کے الحاد کی اور ٹیڑھ پن کی واضح ہو کر نہ آ سکے, اللہ فرما رہے کہ شاید عام لوگوں کو پتہ نہ چلے یا کئی لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے, لیکن لا یخفون علینا, یہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے. اس جملے کو تھوڑا سا عمومی انداز سے بھی لیجئے, اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں. ہم بالکل, میں ایک عام سی بات کروں, بہت سارے معاملات ہیں, اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف بھی فرمائے, ہمارے عیوب پر پردہ ڈال کر ان کو معاف بھی فرما دے. بہرحال کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بندوں کے بارے میں تو فکر مند ہوتے ہیں کہ بندے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا, بندوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا, مگر اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. ابھی ایک جگہ ایک کمپنی میں بات ہو رہی تھی کچھ ان کے اسٹاف کے حوالے سے, تو میں نے یہ ذکر کیا کہ جب یہ اب تو کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے, بہرحال بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے, خوف خدا دل میں نہ ہو تو یہ فضول کے اربوں روپے خربوں روپے ہمیں خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. تو ڈی ایچ اے میں جب نئے نئے کیمرے لگائے انہوں نے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس اعتبار سے, تو انہوں نے پہلے بینرز لگائے ڈی ایچ اے کے علاقے میں, خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اب تو ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے, تو دل میں آیا اور اس پر ہم نے گفتگو بھی ایک جگہ پر کی کہ خبردار اللہ آپ کو مجھے دیکھ رہا ہے, خبردار اللہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. ہوا معاکم اینما کنتم, تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. فإنی قریب, اللہ فرماتے ہیں بندے کے قریب ہے. یہ کیمرے کی آنکھ آپ کی آنکھ میرے اور آپ کے جسم کو دیکھ سکتی ہے, ای سی جی کروا لے تو وہ دل کی دھڑکن اور اس کے جو بھی اندر کے معاملات ہیں وہ اس کو بتا سکتا ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سورہ قاف میں 26 پارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا, پیدا کیا, اور ہمیں خوب معلوم ہے جو اس کے دل میں وسوسہ بھی اٹھتا ہے, خیال بھی آتا ہے, اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو شاید بندوں سے بندے پوشیدہ ہیں مگر سارے بندے اپنے خالق سے پوشیدہ نہیں. بندے میرے اعمال کو دیکھ لیں گے لیکن میرے دل میں نہیں جھانک سکتے, مگر بندوں کا رب کہتا ہے انہو علیم بذات الصدور, بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. یہ دنیا کی مشینیں اندر کے فنکشن کو پریزنٹ کر دیں گی مگر اللہ فرماتے وحصل ما فی الصدور, یہ سینوں کے اندر جو راز ہیں اللہ فرماتے یہ سب کچھ بھی کھول کر کل پیش کر دیے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. آگے اللہ کا ایک جملہ سوچنے کے لیے, غور و فکر کے لیے, افمن یلقا فی النار خیر, بھلا وہ جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے, ام من یأتی آمنا یوم القیامہ, یا وہ جو قیامت کے دن امان کے ساتھ حاضر ہو. کیا جواب ہوگا, سادہ سا جواب ہے. وہ بہتر تھوڑی ہو سکتا ہے جو جہنم میں ڈالا جائے, بلکہ وہ بہتر ہوگا جو امان کے ساتھ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہو. اس پر بھی غور کیجئے. یہ جملہ اگر الگ سے میرے اور آپ کے سامنے ہو, بھلا بتاؤ جہنم میں جانے والا بہتر ہے یا امن پانے والا بہتر ہے, کیا ترجمہ ہوگا؟ تو بتائیے جہنم کا خوف مجھے اور آپ کو لاحق رہتا ہے کہ نہیں؟ پچھلے 24 گھنٹے میں میں نے اور آپ نے اللہ سے جہنم اور اس کی آگ سے بچنے کی دعا شعوری طور پر کتنی مرتبہ کی ہے؟ اور امن, دار الامن تو وہ ادھر ہے نا, دار السلام جسے قرآن نے کہا جنت میں, اس جنت میں داخلے کا شوق اور ذوق مجھے اور آپ کو کتنا ہے؟ اس جنت کے لیے پچھلے 24 گھنٹوں میں میں نے آپ نے شعوری طور پر کتنی مرتبہ دعا کی ہے؟ اور آپ کو مجھے پتا ہے 20-25 ہزار کی تنخواہ ہو یا 1-2 لاکھ کا پروفٹ یا کروڑوں کا بزنس, وہ بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا, محنت کرنا پڑتی اس کے لیے. اور مجھے اور آپ کو جنت چاہیے ہو تو دعا بھی کرنی ہے, تڑپ و طلب بھی رکھنی ہے, مگر دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی ہے. کیا ہم سیریس ہیں؟ پھر سوچئے اس جملے کو, بھلا وہ جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ امیتی آمین یوم القیامہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ حاضر ہو. اعملوا ما شئتم, جو چاہو کرو. اللہ اکبر, انہ بما تعملون بصیر, تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب دیکھنے والا ہے. اللہ کا دیکھنا فار دا سیک آف نالج نہیں ہے. یہاں کچھ بزنس کمیونٹی کے حضرات بھی ہوں گے جن کی فیکٹریز میں کیمرے لگے ہوں گے, 24 گھنٹے فیکٹری تو نہیں بیٹھتے نا جی, لیکن اب تو آن لائن بھی آپ اور میں چیک کر سکتے ہیں, یس اور نو, چیک کر سکتے ہیں نا کہ میری اس فیکٹری کے اندر فلاں ڈپارٹمنٹ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, وہ جو ورکرس کو یہ کام دے رکھا ہے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, پھر اس کی ہارڈ ڈسک میں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن روزانہ کو 24 گھنٹے کی ریکارڈنگ نہیں دیکھتا, جب کچھ مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر نکلوائی جاتی ہے, اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں. تو بہت کچھ نالج کے لیے جمع ہو رہا ہے, شاید کبھی کام آئے. اللہ کا دیکھنا صرف اطلاع کے لیے نہیں ہے, اللہ کا دیکھنا صرف یہ بتانے کے لیے نہیں کہ اللہ کو نالج ہے. اللہ کا دیکھنا بامقصد ہے, بیان اس کا بامقصد ہے, کل سب پیش ہوگا اللہ کے سامنے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھے گا, ذرہ برابر برائی ہوگی انسان دیکھے گا. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, کوئی بات کوئی لفظ انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے. ہر زندگی کا ہر عمل, زندگی کا ہر لفظ اور دل میں اٹھنے والے وسوسے یا دل میں موجود ارادے و نیتیں سب پیش ہونے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اللہ اکبر. اعملوا ما شئتم, جو چاہو سو کرو. تمہیں موقع دیا ہے, جو کوئی چاہے فرعون بن جائے, فرعون نے خدائی کے دعوے بھی کیے, اور جو چاہے اللہ کا ہو رہے اللہ کے سامنے جھک جائے, جو چاہو سو کرو. آج اختیار ہے, آج یہ دنیا دار العمل ہے, امتحان کے لیے عمل کا موقع مہلت اللہ نے تمہیں دی. اما شاکر و اما کفورا, قرآن کہتا ہے سورہ دہر میں چاہو شکر گزار بنو چاہے ناشکر بنو, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ. اور سچی بات یہ ہے, وہ جس کمپنی میں بھی جانا ہوا وہی بحث تھی کہ بھائی بڑے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ, اور سب جگہ ہے مسائل, واؤچر غلط بنا دینا جی, اور اتنا کام دینا لیکن جھوٹے جھوٹے رپورٹ بنا کر پیش, تو ہر جگہ کا مسئلہ ہے. کتنا ہم رپورٹنگ کا سسٹم بہتر کریں گے, کتنے چیک اینڈ بیلنسز لگائیں گے, جہاں ہزاروں میں اسٹاف ہوگا کہ ہر بندے کو ہر 24 گھنٹے 8 گھنٹے کے ہر گھنٹے میں دیکھا جا سکتا ہے, ہر ہر رپورٹ کی ایک ایک لائن کو کھنگالا جا سکتا ہے, نہیں. اتنے کروڑوں اربوں روپے ہمارے لگتے ہیں اس طرح کی ویجیلنس کے اوپر یا چیک اینڈ بیلنسز کے اوپر اور آڈٹ کے اوپر اور پتہ نہیں کس کس چیز کے اوپر. اور اللہ کی قسم, اگر اللہ کا خوف دلوں میں ہو, اللہ کا خوف دلوں میں ہو, تو سات پردوں میں بیٹھا ہوا بھی یاد رکھے گا کوئی نہیں دیکھتا, تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے. سیدنا عمر کے دور کا واقعہ مشہور ہے نا, ماں نے کہا بیٹی سے, بیٹی ملا دے دودھ میں پانی, ابھی تو کوئی نہیں دیکھ رہا. ماں, اللہ تو دیکھ رہا ہے. پھر تفصیلی واقعہ اس میں نہیں جا رہا آپ کے سامنے ابھی. یہ ہے خوف خدا, اسی سے بگاڑ سدھار میں بدل سکتا ہے, اور قرآن کا ہر صفحہ کم و بیش اسی کی دعوت دیتا ہے. اور یہ خوف خدا نہ ہو تو پاکستان کے حالات اس وقت کے آپ دیکھ لیجئے. میں نہیں بحث کر رہا حکمرانوں کی حرکتوں کے اوپر, اس قوم کو مطلب اس کی مت ماری گئی ہے, اس کی بے بسی پر, اور جو بھی آپ الفاظ جتنا ماتم کیا جائے وہ کم ہے کہ کون آج بڑے ہیں ہمارے اور کون آج ہم پر مسلط ہے. اوپر سے نیچے, نیچے اور نیچے سے اوپر, یاوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جڑ اور بنیاد کیا, ہر پیغمبر نے کہا فتق اللہ, اللہ کا تقویٰ, اللہ کا تقویٰ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت یہ تھی. آج ساری دنیا پریشان ہے. آپ غور کیجئے, پچھلے 10 साल का कोई रिकॉर्ड उठा ले गूगल पर जाकर और पिछले 10 साल के सबसे बड़े फ्रॉड्स जो दुनिया में वो निकाल लें आप, क्या वो कम पढ़े लिखे लोगों ने किए? नहीं, वो क्वालिफाइड लोगों ने किए, दुनिया के क्वालिफाइड लोगों ने सबसे बड़े फ्रॉड किए। आप पिछले 10 साल के 10 मेजर फ्रॉड निकाल लें, कोई आपको लेमैन नहीं मिलेगा, आम आदमी नहीं मिलेगा, वो पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड आपको मिलेगा। क्या कमी है? वो वही इलाही से दूरी और खौफ खुदा की कमी का मामला कि इतनी बेहतरीन तालीम दिलवा दी या मिल चुकी, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ चुके, मगर बेहतरीन खोपड़ी इस्तेमाल की है बदतरीन काम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। और 2-4 करोड़ अरब का नहीं, खरबों के फ्रॉड्स आपको मिलेंगे। कोई निकाल के देख ले, चेक कर ले किन लोगों ने किया। आज दुनिया अगर परेशान है तो उसका हल वही है जो पैगंबरों की दावत का पहला नुक्ता होता था, एक अल्लाह की इबादत और एक अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक्वा, अल्लाह के सामने हाजिरी का मामला। ये कुरान का बुनियादी मौजू हर सफे पर। और भारत फिर दावत फिक्र हम सबके लिए, कैसे मुमकिन है कुरान का पढ़ने वाला इधर कहे अल्लाहु अकबर मुसल्ले पर और बाहर जाकर पैसा बड़ा हो जाए, इधर कहे या गनाबुद अल्लाह तेरी इबादत करते दुकान पर जाकर डंडी मारे, कारोबार में डंडी मारे, कैसे मुमकिन? नबी का नाम लेवा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाके झूठ बोल रहा, नबी सादिक, नबी अमीन। और आज उम्मतियों का हाल क्या है? कारोबार के अंदर देख ले, नौकरियों में देख ले, जॉब में देख ले, प्रोजेक्ट्स के अंदर देख ले, असाइनमेंट्स के अंदर देख ले, आवे का आवा बिगड़ा। क्यों कुरान छोड़ा हुआ? क्यों खौफ खुदा दिल से उठ गया? क्यों अल्लाह मरने के शायद यकीन नहीं, या मरने के बाद की जिंदगी का यकीन नहीं? तो ये अल्फाज मेरे और आपके लिए, ये कुरान मेरे और आपके लिए। कुरान मुझसे और आपसे कहता है फी ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून, तुम्हारा जिक्र है भाई, तलाश करो। खुदा की कसम कराची के हालात मिलेंगे, खुदा की कसम पाकिस्तान के हालात मिलेंगे। ये तो बड़ी बात है कराची, आपके मेरे घर के रवैये आपके मेरे सामने आएंगे, मेरे और आपके जाती रवैये मेरे और आपके सामने आएंगे। कल रात अगर मैंने मां का दिल दुखाया और आज अगर इमाम ने तिलावत की हो वक़ादा रब्बू का अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वाग़फ़िर लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अगर तो समझ आए किसी को, ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, तुम्हारे रब ने तय फरमा दिया उसकी इबादत करना और माँ बाप के साथ उससे सुलूक करना, अपने बाद माँ बाप का जिक्र किया रब ने, बूढ़े हो जाएं एक या दोनों उफ हो भी ना कहना, ना उनको झिड़कना और नरमी से बात करना और अपने कांधों को शफ़क़त और आजिज़ी के साथ झुकाए रखना। ये सब कुछ करने के बाद भी तुमने उनका एहसान नहीं किया, उन पर उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते, रब से दुआ करना रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब मेरे माँ बाप पर हम फरमा उस तरह कि जैसे मैं छोटा था तो इन्होंने मेरे साथ शफ़क़त का मामला किया था। अब अगर ये आपको मुझे समझ आ रहा हो तो आज अगर मैंने ये 2 दिन पहले या 6 दिन पहले गड़बड़ की, 7वें दिन मैंने कुरान का ये हिस्सा पढ़ा और मुझे समझ आई तो भारत मुझे झटका तो लगे कि मैंने हरकत क्या की। ऐसे कितने ही मकाम आते कुरान हकीम, कुरान हमसे कलाम करता है। ये किताबें मुकद्दस भी है, तकद्दस वाली किताब भी है, अदब वाली भी है, एहतराम वाली भी है, बरकत वाली भी है, सवाब वाली भी है, मगर भाई ये हिदायत की किताब और हिदायत इसके हर सफे पर है। हाँ, आज मैं ये मकाम पढ़ रहा हूं, जो मैंने बातें आपके सामने रखी हो सकता है परसों मुझे इसका ख्याल आए, और अगर सुबह मैं गुफ्तगू कर रहा था 2 घंटे पहले की चलिए बात है, वो सारा मंजर मेरे जहन में तो ये आए तो मुझे क्या क्या रहनुमाई अता फरमाई, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मैं कुरान को, हम कुरान को ऐसे अपने लिए मानते हैं, ऐसे जाके चेक करते हैं इसको, ऐसे से हिदायत देते? मेरे लिए क्या हिदायत? मैं एक बाप हूं, क्या रहनुमाई है? मैं एक शौहर हूं, क्या रहनुमाई? मैं एक बेटा हूं, क्या रहनुमाई? मैं घर का सरबरा हूं, क्या रहनुमाई? मैं कारोबार कर रहा हूं, क्या रहनुमाई? मैं कमा रहा हूं, क्या रहनुमाई? मेरे हाथ में पैसा मैं खर्च करने जा रहा हूं, क्या रहनुमाई? कुरान तो देता है, फिर हदीस भी बताती है नबी अकरम अलैहिस्सलाम की। क्या ऐसा जिंदा ताल्लुक हम पाते हैं अपना कुरान हकीम के साथ? फिर किस बात का हम रोना रोते हैं? अगर ये ताल्लुक नहीं तो तभी तो मुसीबत है। आज शहर के हाल, मुल्क का हाल, उम्मत का हाल, कारोबार के हाल, घरों के मसाइल, उम्मत का जवाल, क्यों रोते इस बात पर? और अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़ऊ बिहादल किताब अक़वामन व यदऊ बिही आखरीन, बेशक अल्लाह इस कुरान की बदौलत कौमों को उरूज अता फरमाएगा, थामोगे तब ना, वरना तर कर देने पर जलील और रुस्वा कर देगा। ये सादा सा उसूल अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सुम्मत के लिए बयान फरमाया। बहरहाल आगे फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफरु बिज़्ज़िक्री लम्मा जाअहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने अज़्ज़िक्र मुराद कुरान का इनकार किया जबकि वो उनके पास आ गया, آگے قرآن نے الفاظ استعمال نہیں فرمائے, اس کو علمی انداز سے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بات انڈرسٹوڈ ہے, عربی میں ہم کہیں گے محذوف ہے. وہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اس ذکر ان قرآن کا انکار کیا وہ اپنا انجام ضرور دیکھ لیں گے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ فیصلہ کن کلام ہے. سبحان اللہ, سورہ الطارق کی آیت نمبر 13 اور 14 میں الفاظ ہیں, انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل. بلا شبہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے. وما ہوا بالحزل کوئی بیکار شے نہیں ہے معاذ اللہ, جس کو تم نظر انداز کر دو فراموش کر دو. ایک ہوتا ہے شادی بیاہ کا سیزن بھی ہے کہ شادی کا کارڈ آیا, آپ کی میری گاڑی میں بھی رکھے ہوں گے, آفس میں بھی رکھے ہوں گے, ہر جگہ تو جانا ممکن نہیں ہوتا. گئے نہیں گئے کوئی مسئلہ نہیں. ایک انویٹیشن آیا, دل کیا تو قبول کیا, دل کیا تو قبول نہیں کیا, قیامت کوئی نہیں آ گئی. لیکن یہ اللہ کا جو انویٹیشن ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ دل چاہا تو قرآن لیا, دل چاہا تو قرآن نہ لیا, دل چاہا تو قرآن قبول کیا, دل چاہا تو نہیں کیا, دل چاہا تو قرآن کو پڑھا, دل چاہا تو نہیں پڑھا, دل چاہا تو قرآن سمجھا ورنہ چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر, نہیں. انہ لقول فصل, یہ فیصلہ کن کلام ہے. وما ہوا بالحزل, کوئی بیکار شے نہیں معاذ اللہ. اس امت کا عروج و زوال بھی دنیا میں قرآن کے ساتھ وابستہ, جیسے کہ حدیث پیش کی گئی وہ مسلم شریف کی روایت. اصل تو مسئلہ آخرت کا ہے, وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بھی قرآن فیصلہ کن کلام ہے. مسلم شریف کی روایت, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, القرآن حجت لک وعلیک, یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا, تمہارے حق میں سفارش اور شفاعت کرنے والا ہوگا, یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا. فیصلہ کن کلام. تو اس دنیا میں اس امت کا عروج و زوال قرآن کے ساتھ وابستہ, کل میری اور آپ کی کامیابی یا ناکامی وہ جڑی ہوئی ہے اس قرآن کے ساتھ تعلق کے ہونے یا نہ ہونے پر. اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے, اور اس قرآن کو اس کی باقاعدہ تلاوت بھی, اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام, اس کی مجالس میں شرکت کریں. ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر بلا مبالغہ اپنے بجٹ کا 40-40% لگا رہے, 50-50% لگا رہے. یہ پروفیشنل ایجوکیشن کوئی سستی تعلیم ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان 2% تعلیم پر نہیں لگاتی پاکستان کے اندر, بجٹ کا 2% بھی نہیں لگاتی. آپ اور میں مجبور ہیں, جو کچھ بھی ہے 30-40-50-50% لگاتے ہیں. مجھے بتائیے اس دنیا کی بہترین تعلیم کے لیے کتنا لگا رہے ہیں؟ قرآن کے لیے کتنا لگا رہے ہیں؟ ہمارا پرائم ٹائم کہاں لگتا ہے اس سب کو پتا ہے. اور جو سب سے پرائم شے اللہ نے عطا فرمائی اس قرآن کے لیے, میرا اور آپ کا پرائم ٹائم, اوقات, صلاحیت, بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے کتنا لگ رہا ہے, یہ فوڈ فار تھاٹ ہے. بہرحال مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. آگے قرآن کے تعلق سے ایک اور بڑی قیمتی بات فرمایا, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, بے شک بڑی گرا قدر کتاب ہے. عزیز اللہ کی بھی صفت ہے, اور العزیز اللہ کا بھی نام ہے, زبردست قوت والا. یہ جب اللہ کے لیے ترجمہ, اللہ کی صفت کے طور پر ترجمہ ہوگا, یہی صفت قرآن کے لیے آ رہی. العزیز ذات اللہ کا کلام ہے, کلام کی صفت بھی عزیز, گرا قدر اور بزرگی والا کلام ہے, عظمتوں والا کلام ہے یہ قرآن حکیم. اور کیوں نہ ہو, دنیا کے کسی بادشاہ کی بات ہوتی اس کو ویٹیج دی جاتی, دنیا میں کسی صاحب علم کی بات ہوتی اہمیت دی جاتی ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ یہ بادشاہوں کے بادشاہ, پوری کائنات کے بادشاہ, رب کائنات کا کلام. تو کیوں نہ اس کی عظمت اور بزرگی ہو اور گرا قدر کیوں نہ ہو وہ کتاب. تو فرمایا, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, اور بے شک یہ قرآن ایک گرا قدر عظمتوں والی کتاب ہے. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ, باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے. کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اس قرآن کو محفوظ رکھا, اس کے الفاظ کو بھی محفوظ رکھا. جیسے کہ قرآن نے ذکر فرمایا سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے اس الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس قرآن کو نازل بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا, اور اللہ فرماتے حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. تو ایک تو اس قرآن کے الفاظ کو اللہ نے محفوظ رکھا, ایک وعدہ تو یہ ہے. البتہ ذرا ایک علمی نقطہ سمجھیے گا, الذکر میں صرف قرآن ہی شامل نہیں, بلکہ اہل علم نے فرمایا کہ اس میں سنت و حدیث رسول کی حفاظت بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ نے القرآن کا لفظ یا الکتاب کا لفظ استعمال نہیں کیا, الذکر کا لفظ استعمال کیا. تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس الذکر کو جو نازل کیا ہم نے حفاظت فرمائی ہے, نازل کیا ہے, اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس میں اللہ کے پیغمبر کی سنت و حدیث کی حفاظت بھی شامل ہے. کیوں؟ توجہ کیجئے گا, ایک حساس بات بھی اس میں ہے. اللہ نے اس کلام میں ہم سے تقاضے کیے, اور ان تقاضوں کی عملی شکل اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی. وہ اللہ کے پیغمبر نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا نماز کو ہی لیجئے، اللہ بار بار کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کا طریقہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے بتایا علیہ السلام. اللہ حج کا تقاضا کرتے ہیں، اس کی تفصیل اللہ کے پیغمبر نے بتائی. اللہ زکات کا تقاضا کرتے ہیں، اس کی تفصیل اللہ کے پیغمبر نے بتایا علیہ السلام. اللہ نکاح کی ترغیب دلاتے ہیں، تفصیل اللہ کے پیغمبر نے بتائی. اللہ روزے کا حکم دیتے ہیں، تفصیل اللہ کے پیغمبر نے بتائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک حساس بات سمجھیے گا، دو تین جملوں کے بعد آ جائے گی. تو اللہ نے الفاظ قرآنی کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے، اور مفہوم قرآن جو اولاً اللہ کے پیغمبر نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. کیوں؟ ایسے احکام، ذرا حساس نقطہ ہے، ایسے احکام کو محفوظ رکھنے کا کیا فائدہ جس پر عمل درآمد کی اصل شکل اور عملی شکل سامنے نہ ہو. اللہ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو، اور اللہ نے نماز کا طریقہ اگر قرآن میں نہیں بتایا تو یہ حکم دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ذرا حساس بات ہے، توجہ سے سن لیجئے گا، کیا معنی رکھتا ہے پھر یہ؟ اللہ کہتا ہے حج ادا کرو، اس کی تفصیل اگر بیان نہیں فرما رہا، اللہ روزے کا حکم دے رہا اس کی تفصیل نہیں عطا کر رہا، اللہ نکاح کی ترغیب دلا رہا اس کی تفصیل نہیں عطا فرما رہا، تو پھر ان احکامات کو دینے اور محفوظ رکھنے کا فائدہ کیا مطلب اس کا؟ یہ احکامات دیے گئے اور ان پر عمل کا تقاضا کیا گیا، تو اس کا لازمی تقاضا یہ بھی تھا کہ اس کی عملی شکل بھی محفوظ رہے، تب تو ان احکامات دینے کا مطلب سمجھ آتا ہے اور مقصد سمجھ آتا ہے. تو خود قرآن کے نزول میں جب اللہ کہتے ہم نے اس کی حفاظت فرمائی، تو تقاضا آپ سے آپ ہے، یہ آلریڈی انڈرسٹوڈ یا بلٹ ان بات ہے کہ اس کی تشریح یا اس کی عملی شکل وہ بھی محفوظ رہے گی، جسے میں اور آپ سنت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لگے ہاتھوں ایک بات اور سمجھ، جس سے ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ جی فلاں صاحب نے ہاتھ اوپر باندھا ہوا ہے، فلاں نے ناف کے نیچے باندھا ہوا ہے. امام مالک کے مسلک کے مطابق دیکھیں گے تو ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھ رہا ہوگا کوئی، یہ کیا ہے پھر؟ اس کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ سمجھ لیجئے. نماز کا بنیادی اسٹرکچر بالکل سیم ہے، پوری امت میں کوئی نہیں ملے گا جو ظہر کے پانچ فرض پڑھتا ہو، پوری امت میں کوئی نہیں ملے گا جو ایک رکعت میں دو قیام کرتا ہو، پوری امت میں کوئی نہیں ملے گا جو ایک رکعت میں دو رکوع کی بات کرتا ہو، رکوع جھکنا، کوئی امت میں نہیں ملے گا جو ایک رکعت میں تین سجدوں کی بات کرتا ہو، پوری امت میں کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ پہلے میں رکوع کروں گا پھر میں قیام کروں گا، کوئی نہیں ملے گا. سب ایک ہی طریقے پر ملیں گے، ظہر کی چار رکعت ہی ملے گی، ہر رکعت میں پہلے قیام ملے گا، پھر ایک رکوع ملے گا، پھر دو سجدے ملیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت رسول کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ قرآن میں قیام کا لفظ ہے، رکوع کا لفظ ہے، سجدے کا لفظ ہے، کتنے سجدے کروں؟ رکعتوں کا ذکر قرآن نہیں کرتا. تو سنت جوڑتی ہے. یہ جھوٹے منکرین سنت، انکار سنت کے فتنے میں مبتلا لوگ کہ جو بگاڑ پیدا کرتے امت کے اندر کہ صاحب سنت سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہو. نہیں بھائی، سنت اگر نہ ہوتی تو اختلاف زیادہ ہوتے. جس کا دل کرتا وہ پتہ نہیں کیا رکعت بھی پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، قیام کیسے کرتا، رکوع کیسے کرتا، سجدے کتنے کرتا، کوئی تفصیل ہی نہیں تھی ہمارے پاس. سنت کی برکت ہے کہ سارے عالم اسلام میں آپ کو ظہر کی چار رکعت ہی ملے گی، ہر رکعت میں قیام ملے گا، ایک رکوع ملے گا، دو سجدے ملیں گے، پہلے قیام ملے گا پھر رکوع ملے گا پھر دو. یہ سنت کی برکت ہے، اسی سے پتا چلا دین محفوظ پہنچا. اب یہ کیا ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے، یہ ہے میٹر آف پریفرنس، انگریزی میں سمجھ آ جاتی ہے، اردو میں بھی سمجھ آ جانا چاہیے. یہ ہے ترجیح کا معاملہ. اللہ کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ سے جو دین ہم تک پہنچا، اس میں ایک سے زائد طرز عمل ہمیں کہیں کہیں ملتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ ہوں گے، امام شافعی ہوں گے، امام مالک ہوں گے، امام احمد بن حنبل ہوں گے رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ سب ہمارے بزرگ ہیں اور امت کے محسنین ہیں. انہوں نے غور و فکر کر کے کسی کے نزدیک ہاتھ اوپر باندھنا افضل ہوگا، کسی کے نزدیک ناف سے نیچے باندھنا افضل ہوگا، کسی کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا افضل ہوگا. اس میں بھی تمام بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وہ بھی خوبصورت بات ہے. اگر جوڑنا ہے تو یہ باتیں قیمتی ہیں، باقی توڑنے والوں کی کمی نہیں ہمارے معاشرے میں، اللہ معاف رکھے. ہر صاحب علم نے، دین کے درد رکھنے والے نے اور امت کا درد رکھنے والے نے اور امت کو جوڑنے کی باتیں کرنے والے نے بات کی، بہت خوبصورت بات ہے. یہ تمام ادائیں رسول اللہ کی ہیں علیہ السلام، اور اللہ کے پیغمبر کو اپنے پیغمبر سے بڑی محبت، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا. تو ہاتھ اوپر کسی کا ہو گیا، نیچے ہو گیا، بھائی پریشان مت ہو. پریشان اس کے متعلق ہونا چاہیے جو نماز ادا نہیں کر رہا. ہم نماز پڑھنے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، माफ कीजिएगा जो आगे उसके पीछे पड़े हैं भाई, ये तो फर्ज अदा करने आगे, माफ कर दो इसको। जो नहीं आया उसकी फिक्र करो। कुरान कहते हैं सूरतुल मुद्दस्सिर आयत नंबर 42-43 में, जन्नत वाले जहन्नम वालों से पूछ रहे मा सलककुम फी सकर, किस शय ने तुम्हें जहन्नम में पहुंचा दिया। पहला जवाब कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे नमाज अदा करने वाले नहीं थे। सख्त बात कह रहा हूं, नाराज ना होइए। कोई माई का लाल बता दे हाथ ऊपर बांधोगे तो जहन्नम मिलेगी, कहां लिखा है? हाथ नीचे बांधोगे तो जहन्नम मिलेगी, कहां लिखा है? कहीं लिखा। ये तरजीहात का मामला है, किसी के नजदीक ये काबिल तरजीह है, मरजूह कहते हैं अहले इल्म, किसी के नजदीक ये ज्यादा अफजल है, इतनी बात है। नमाज सबकी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कुरान ये कह रहा है कि बेनमाजी का ठिकाना किधर है, ये मैं आपको आयतें सुना रहा हूं, सूरह मुद्दस्सिर 29 सफारा आयत 42-47 जाके पढ़ लीजिए। तो हमारा जहन बड़ा, माफ कीजिएगा, छोटा हो गया। आज उम्मत 2.25 अरब इंसानों से जायद मुसलमानों पर मुश्तमिल है। इस तनाजुर में उम्मत को देखें तो जोड़ने की जरूरत है। तो भाई फिक्रमंदी उसकी करें जो नमाज को नहीं आ रहा, और जो आ गया खुदा के वास्ते उसको माफ कर दे, उसको नमाज अदा करने दे। हाँ, जो आप कमी वगैरह महसूस कर रहे हैं मोहब्बत से प्यार से समझा दीजिएगा किसी बच्चे को नौजवान को, लेकिन जो आ गया उसको माफ कर दे, जो नहीं आया उसकी फिक्र ज्यादा करे। अर्ज क्या कर रहा था, सुन्नत जोड़ती है, झूठ कहते हो मुनकिरीन सुन्नत के सुन्नत इख्तलाफ पैदा करती है। माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह। तो अल्लाह ने जब कुरान की यही अज़्ज़िक्र के अल्फाज इस्तेमाल किए तो अहले इल्म ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ने इसके साथ सुन्नत रसूल की भी हिफाजत का जिम्मा लिया, और वो मानी और मंशा जो अल्लाह का है वो उम्मत में हमेशा मौजूद रहेगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस से मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। तो कुरान का मंशा, अल्लाह का मंशा, अल्लाह की चाहत क्या है, ये 1400 बरस से उम्मत को मालूम है। ये एतबार हमें अपने असलाफ पर रखना है। एक दो दानिश्वर जो आजकल मीडिया पर बड़े इन हैं, वो ये कहते साहब 14 सदियों ये बात किसी को समझ नहीं आई, मैं आपको समझाता हूं, यही गुमराही, गड़बड़ यहीं से शुरू होती। तो क्या 14 सदियां उम्मत ने वक्त जाया किया, असलाफ ने वक्त जाया किया? अस्तग़फिरुल्लाह। जहां ये बात है साहब मैं आपको समझा रहा हूं, ये बात तो 14 सदियों में किसी को समझ ही नहीं आई, मैं आपको बता रहा हूं दीन क्या कहता है, दीन क्या कहता है, दीन क्या चाहता है, आज तक किसी को समझ नहीं आई, यही गड़बड़ है। लेकिन हमारा एतबार है कि उम्मत के असलाफ को बात ठीक समझ आई थी, और अल्लाह ने जो कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया उसमें कुरान के साथ सुन्नत रसूल की हिफाजत, और अल्लाह का मंशा क्या है, अल्लाह का बंदों से तकादा क्या है, इस मफहूम की हिफाजत भी शामिल है जो हर दौर में उम्मत के उलमा के पास मौजूद रहेगा, मौजूद है। यह है तमाम तर वजाहत कि ला यातीहिल बातिलु मिन बैनी यदीही वला मिन खल्फी, न बातिल इसके सामने से आ सकता है न पीछे से आ सकता है। हर तौर पर अल्लाह ने इसकी हिफाजत का एहतमाम किया। पिछली किताबों में तहरीफ हुई, उनकी अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा न लिया तौरात इंजील का। यह आखिरी कलाम, इसके अल्फाज, इसके मानी और अल्लाह का मंशा क्या है, जो अल्लाह बंदों से तगादा करता है, ये उम्मत में बात मौजूद रहेगी। ये है जो हिफाजत की तरफ इशारा फरमाया कि तंजील मिन हकीम इन हमीद, ये कुरान नाजिल किया गया अल्लाह की तरफ से, जो हकीम है, हिकमत वाला है, हमीद है, आपसे आप उसकी तारीफ हो रही है। अल्लाह के अहकाम में हिकमत ही हिकमत है, वो अल हकीम है। हाँ, हमारा इल्म कम है, हमारी अकल छोटी है, हमें शायद समझ ना रही हो, मगर हुक्म को मानना है, चाहे हिकमत समझ आए कि ना आए, मगर ये यकीन रखना है अल हकीम जात है अल्लाह की, उसके कलाम में हिकमत ही हिकमत होगी, और हमीद है वो, सुभान अल्लाह, उसकी तो तारीफ हो रही है। तुम उसकी ना मानो तो तुम्हारा नुकसान, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। मन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, अल्लाह फरमाते जो शुक्र करता है अपने भले के लिए। मन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, जो जिहाद करता है, मेहनत करता है अपने भले के लिए। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सी, जो अमल करता है अपने नेक अमल करता है अपने भले के लिए, अल्लाह को तुम्हारी नेकियों की कोई हाजत नहीं। हदीस, आखिरी बात, जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, अल्लाह हम लोगों को आमाल और इबादत के तकब्बुर से महफूज रखे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है जामे तिर्मिज़ी में, आपने फरमाया कि बिलफर्ज एक शख्स अपनी पैदाइश के वक्त से लेकर अपनी मौत के वक्त तक सजदे की हालत में पड़ा रहे, ये शख्स भी जब कयामत के दिन खड़ा होगा, अल्लाह के सामने पेश होगा, इस सारी जिंदगी के अमल की इसकी निगाहों में कोई حیثیت نہیں ہوگی. اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، یہ جب جلال وہ اللہ کا دیکھے گا قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس ساری زندگی کے عمل کی بھی اس کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ہاں بندہ عمل نیک کرے اخلاص کے ساتھ تو بندے کا فائدہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، تکبر سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.